الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم ہے بسط تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ آراف کی مضامین کے وسط کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے اور سورہ آراف مکی سورت ہونے کے اعتبار سے مکے کے معاشرے کے اندر جو خرابیاں تھیں نظریاتی طور پر، اخلاقی طور پر، رب کریم اپنے فضل سے اسے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو عرب کے معاشرے میں اور بالخصوص قریش میں وہ چند شخصیات جو بڑی اہمیت کی متحمل تھی، وہ ان کو اپنا مقتدا، لیڈر، رہبر مانتے تھے، وہ برگزیدہ انبیاء کرام جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت صالح علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، ان کے ناموں سے نہ ہی صرف قریش والوں کو واقفیت تھی بلکہ دل و جان سے ان کے محبت کا دم بھی وہ بھرتے تھے اور اس کا اظہار کرتے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہمارے سامنے وہ اللہ کے انبیاء میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے انبیاء میں سے ہیں، حضرت اسحاق ہیں وہ اللہ کے انبیاء میں سے ہیں۔ یہ نام عرب کے اندر بڑے متعارف تھے، تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان نبیوں کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ قرآن کرتا ہے۔ یعنی جب مکہ والوں سے بات ہوتی ہے تو وہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن بات جب مدنی صورتوں کے اندر آتی ہے تو کثرت کے ساتھ وہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مدنی صورتوں کے اندر سامنا اہل کتاب سے ہے تو وہ حضرت موسیٰ، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام جو اسی علاقے کے قریب گزرے ہیں اور انہی کی قومیں یہاں پر آ کر آباد ہوئی ہیں، تو وہ اس سے مکمل طور پر متعارف تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا بڑا فضل رہا کہ ان کی اصلاح کے لیے انہی کے قول کو پیش کیا، انہی کے اقوام اور انہی کے قوم اور انہی کی امتوں کے احوال بتائے کہ آج جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یہ بے حیائی دکھا رہے ہو، یہ بے مروتی دکھا رہے ہو، حق کو دیکھ کر تم جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کو جب تم مانتے ہو تو ان کی قوم نے بھی تو یہی برائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ان کی قوم میں بھی تو یہی برائی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کو مانتے ہو تو ان کی قوم میں بھی تو یہی برائی تھی، لوط علیہ السلام کو مانتے ہو تو ان کی قوم میں یہی تو برائی تھی۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ تم ان نبیوں کو مانتے ہو اور ان نبیوں کی امت کے اندر جو برائیاں متعارف تھیں اس کو جاننے کے باوجود تم نے وہ ہمارے محبوب کے سامنے وہ برائیاں لا کر کھڑی کر دی۔ تو اس طریقے سے قرآن نے ان کی تفہیم اور مثالیں دے کر ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو واضح کیا۔ ہم نے سورہ آراف میں مختصر اور مدلل انداز میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو ضروری گزارشات تھی وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی، اس کے بعد قوم سمود کے حوالے سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا اور اس کے ضمن میں موجود چند شرعی مسائل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے، اور اب یہاں سے آیت نمبر 80 سے ایک نئی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں جو گزشتہ درس قرآن میں رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، اور اس کے ضمن میں نے چرا حدیث بھی آپ کو بتایا تھا بخاری کتاب الانبیاء سے کہ جس سے وہ فاسق اور گناہگار قوم پانی پیتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے پانی کو پسند نہیں فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین کی جو اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی، سرکار نے اپنے صحابہ کو کہا کہ یہ مبارک کنواں ہے، یہاں سے پانی لو. تو یہاں سے پتا چلا جہاں پر اللہ والوں کی نسبت ہو جاتی ہے اس کا احترام کرنا، اس پانی کو ہے تو یہ کہتے ہیں جی سارے پانی تو ایک جیسے ہیں، اس میں کیا بڑھوتی اور گھٹوتی ہیں. تو نام تو آپ کا اہل الحدیث ہے لیکن حدیث سے بالکل آری اور برہنہ ہیں آپ. اگر واقعی میں حدیث سے اگر کوئی حجت ہوتی تو یہ حدیث کم سے کم بخاری کی آپ کی نظر سے گزرتی، لیکن جس نے مذہب یہی بنا لیا ہے کہ بخاری میں صرف تین حدیث ہم نے رفع دین کی پڑھنی ہے کتاب الصلاۃ سے، باقی سارے بخاری کو پڑھنا ہی نہیں، اور یہ کہنا کہ جناب ہم بخاری کے بڑے عامل ہیں، تو یہ جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے. کتاب الانبیاء بخاری کے اندر موجود ہے، جب صحابہ کرام نے آٹا گوند لیا تھا تبوک سے لوٹتے وقت، تو سرکار نے پوچھا کہ یہ آٹا جو اتنی کثرت میں تم نے گوندا ہے سب کے لیے، تو اس کا پانی کہاں سے لیا؟ تو کہا کہ حضور اس کنویں سے لیا. سرکار نے فرمایا وہ کنواں تو وہ تھا جہاں قوم سمود پانی پیتی تھی، فرمایا آٹا اٹھا کے پھینک دو. حالانکہ حضور رزق کی قدر دلانے والے ہیں، رزق کا احترام دلانے والے ہیں، تشکر کے جملے کہنے والے ہیں، اس پر نصیحت دلانے والے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار نے اسلام فرمایا کہ اس آٹے کو اٹھا کر پھینک دو. وہ آٹا لے جا کر اونٹوں کے آگے پھینک دیا گیا. اب کہا گیا کہ حضور اب کیا کیا جائے؟ فرما وہ جو آگے مبارک کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی، ناقت اللہ پیا کرتی تھی، اس سے پانی لو، وہ مبارک پانی ہے، اور اس سے تم آٹے کو گوندو. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جہاں پر انبیاء صالحین جس چشمے سے اگر پانی پی لیں تو کھوج لگا کر وہاں پر پہنچنا، اس سے استفادہ کرنا، اسے اپنے جسم پر ملنا، اس سے برکت حاصل کرنا، یہ بدعات یا یہود کا طریقہ نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت ہے. تو جو بیچارے بالکل دیوانے ہو گئے اور ابلیس نے ان کو چھو کر بالکل پاگل بنا دیا ہے، وہ تبرکات کے دشمن ہیں، وہ ان کنویں کو ختم کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کا وہ کنواں جس میں کچرا ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا ہے اور کسی کو قریب پھڑکنے تک نہیں دیا جاتا، ان ظالموں کو یہ حدیثیں کیوں نظر نہیں آتی کہ جو کتاب الانبیاء بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار نے اس، آپ سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ تقریر نہیں، ایک نصیحت کے حوالے سے ہے. اس کو دیکھیں کہ وہ آٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکوا دیا جس میں قوم سمود کے کنویں کا پانی لگا ہوا تھا، لیکن وہ کنواں جس سے ناقت اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محبوب فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لے کر آؤ، وہ کنواں مبارک ہے. اس واقعے کے بعد قرآن آگے ذکر کرتا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو کئی میں نے درسوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے لیکن ضمن ایک بات تھی، وہ قوم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا، وہ قوم ماری گئی، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو صالح علیہ السلام ان کے اوپر آئے اور قرآن جس طرح کے ذکر کیا ہے کہ آپ نے ان کے سروں کے پاس کھڑے ہو کر خطاب کیا، اور تمام مفسرین نے کہا ہے کہ یہ خطاب ان کے جسموں کے ساتھ آپ نے فرمایا. یہ خطاب بالکل اسی طرح تھا جس طرح کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر پر کھڑے ہو کر بدر میں خطاب کیا تھا، کہ جنگ کے بعد جب مارکہ مکمل ہو گیا اور کفار کے جسد اور ان کے جسم لا کر پھینک دیے گئے کلے میں بدر میں، اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جملے کہتے، یا ابا جہل یا عتبہ، حل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسول حقا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ تمہیں وہ چیزیں پہنچ گئی جو اللہ اس کے رسول نے تم سے حق وعدہ کیا تھا. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضور کے دامن کو پکڑ کے کہا کہ حضور آپ ان سے بات کرتے ہیں، ان کے جسم میں تو روحیں بھی نہیں ہیں، ان سے آپ کیسے خطاب کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد تھا کہ ما انتم باسمع لما اقول منهم، جو میں ان سے کہتا ہوں یہ تم سے زیادہ اس چیز کو سنتے ہیں. اور فرما انہم الان لا يسمعون ما اقول لهم غیر انہم لا يستطيعون ان يردوا علينا شيئا، یہ اس کی مکمل طاقت رکھتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں لیکن ان میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ میرے سوال کا یہ جواب دے سکیں. تو یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اس سے پتا چلا کہ مرنے والا کافر کیوں نہ ہو، اس کی سماعت برقرار رہتی ہے، عالم برزخ کے اندر اس کی سماعت بڑھ جاتی ہے، عالم برزخ کے اندر اس کا سننا بڑھ جاتا ہے. سورہ نمل کے اندر جو یہ آیت موجود ہے جس کو استشهاد بنایا جاتا ہے، جبکہ وہ سماع موتا مردے کے سننے پر دلیل ہے، انک لا تسمع الموتا، اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے.
انک لا تسمع، یہ تسمع عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مزید فی ہے
اور باب فعل سے ہے، اسمع یسمع اسمع، یہاں سے سننا مراد نہیں ہے، سنانا مراد ہے. ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے سنانا.
ایک شخص سن سکتا ہے لیکن دوسرے کے اندر سنانے کی طاقت نہیں ہے،
تو سنانے کی نفی سے سننے کی نفی لازم نہیں آتی. یعنی جو سنانا ہے، جو سنا نہیں سکتا، تو سنانے سے سننے کی نفی لازم نہیں آتی. تو قرآن نے سننے کی نفی نہیں کی ہے، سنانے کی نفی کی ہے. اگر سمیع یسمع سمعن سے ہوتا تو اس کا معنی ہوتا یہ نہیں سن سکتے. یا باب فعل سے ہے اسمع یسمع اسمع، آپ نہیں سنا سکتے. فرما انک لا تسمع الموتا، اے حبیب آپ ان کو نہیں سناتے. تو ہم بھی کہتے ہیں سناتا اللہ ہے، سناتا اللہ ہے. اور اسی پورے مفہوم کو قرآن نے مکمل کیا کہ انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ محبوب آپ ان کو نہیں سناتے مگر جب آپ ان کو سناتے ہیں تو یہ پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہیں. تو مردہ تو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگتا، تو وہ تو زندہ کافر ہی تھے. تو زندہ کافر ہی کو وہاں پر قرآن نے موتا کہا، انک لا تسمع الموتا، یہ مردہ ہے. یعنی جو حق نہ سن سکے تو قرآن نے زجرن توبیحن ان کی مذمت کرتے ہوئے انہیں مردہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ نہیں سن سکتے. اسی سے متصل آگے ذکر کیا کہ ان تسمعوا من یؤمنوا بآیاتنا، ہاں آپ ان کو ضرور سناتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں. تو سننا ہر صورت میں ثابت ہے، چاہے کافر ہو یا مومن ہو. فرق یہ ہے کہ مومن کو نفع بخش چیزوں سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے مرنے کے بعد اس کے لیے نفع کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن وہ زجرن تمام چیزوں کو سنتا ہے. جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ نیک ہوتا ہے تو جلدی کہتا ہے اپنے لواحقین کو مجھے غسل دو اور مجھے لے جاؤ اور میرا جنازہ پڑھاؤ. اور جب غسل دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ جلدی کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو کوئی نہیں سن سکتا. چرند پرند تو سن سکتے ہیں لیکن انسان اور جنات نہیں سنتے جو مکلف کیے گئے ہیں. جب اس کا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، کاندھوں پر اسے اٹھا لیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اپنے متحمل جو اٹھائے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی یہاں سے لے کر چلو اور مجھے اپنے مقصد تک پہنچا دو. اور اگر وہ بد ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے تو وہ روتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے باہر نہ لے جاؤ، جہاں لے جانے سے مجھ سے انجام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں وہ حس اور شعور کو حاصل کرتا ہے، اور شعور کو حاصل کرنے کا نام ہی حیات ہے. حیات کا معنی یہ نہیں ہے کہ جسم میں روح کا ہونا حیات ہے اور روح کا نکل جانا موت ہے، نہیں. اللہ رب العالمین کو بھی آپ حی کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے تو روح کا تصور نہیں ہو سکتا. لغت کے اعتبار سے کتاب التعریفات علامہ امام سید شریف الدین جرجانی علیہ رحمت، جو لغت اور فقہ اور علم کلام کے بڑے زبردست عالم ہیں، انہوں نے لغت پر بھی کام کیا ہے، اور یہ علامہ راغب اصفہانی نے المفردات میں بھی اس چیز کو نقل کیا ہے کہ حیات کس کو کہتے ہیں. فرما حیات اور روح کا ہونا، اور روح کا نکل جانا موت، اور روح کا ہونا حیات. تو فرماتے یہ تو حیات عادی اور موت عادی ہے، لیکن حقیقی حیات روح کے ہونے کو نہیں کہتے. کافروں میں تو روح موجود تھی لیکن خدا نے ان کو مردہ کہا ہے. کافروں کے جسم میں روح موجود تھی لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بولے مردہ کہا ہے. اور ان کے جو بدر کے اندر موجود ہے، بظاہر ان کے جسموں سے روح نکل گئی ہے لیکن اللہ رب العالمین ان کو زندہ کہتا ہے. تو اس اعتبار سے کیا روح کا ہونا حیات، روح کا نکل جانا موت، یہ تو عادتن ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ تو اطلاق عادتن ہوتا ہے. لیکن حقیقی حیات اور حقیقی موت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو تمام لغت کے ماہرین، علامہ شریف الدین جرجانی ہو یا علامہ مرتضی زبیدی ہو صاحب لسان العرب، اور چاہے امام راغب اصفہانی المفردات القرآن والے ہو، تمام وہ جو ائمہ لغات اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حقیقی حیات کہتے ہیں شعور کے ہونے کو. شعور ہوگا تو یہ حیات ہے اور عدم شعور موت ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تنہ جو حضور کے جسم کی کا شعور پا رہا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک جب اس سے لگا تو وہ رونے لگا، بلکنے لگا. اس تنے کو پتا چل گیا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے لیے بخاری کے تمام شروحات میں حیات کے لفظ لکھا گیا کہ اس میں حیات آ گئی. تو اس تنے کے اندر روح تو نہیں داخل ہو چکی تھی، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے شعور عطا فرمایا. تو شعور جو ہے وہ اصل حیات کا نام ہے. کفار کے جسم میں روح تو تھی لیکن شعور ختم ہو چکا تھا، اس لیے قرآن نے کہا انک لا تسمع الموتا، یہ مردے ہیں. اور جو بدر کے اندر صحابہ موجود تھے، ان کے جسموں سے روح تو نکل چکی تھی لیکن شعور دین کا موجود تھا، اس لیے فرمایا بل احیا، وہ زندہ ہیں.
تو اصل میں شعور کا پایا جانا جو ہے یہ حیات ہے. اسی لیے میت شعور رکھتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، میت یہ شعور رکھتی ہے میرا اپنا ہے، میت یہ شعور رکھتی ہے کہ میں کس طرف جا رہی ہوں. تو اسی شعور کو حیات کہا گیا. اور حیات نہ ہو تو عذاب و ثواب کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ثواب کا پہنچنا تو لذت نہیں ملے گی، اس سے شعور اور آشنا نہیں ہوگا، اس سے لطف اندوز نہیں ہوگا، اس سے استفادہ نہیں کرے گا، تو اس ثواب کا کیا کام؟ اور عذاب اگر وہ اسے چکے نہیں تو اس عذاب کا کیا کام؟ تو عذاب قبر، جو لوگ حیات کے منکر ہیں سب سے پہلے وہ عذاب و ثواب اور عذاب قبر کا دروازہ بند کرتے ہیں. وہ سب سے پہلے یہ نہیں کہتے ہم حیات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عذاب قبر کے منکر ہیں، اس لیے کہ عذاب قبر کا انکار کر کے وہ حیات کی طرف پہنچتے ہیں، کیونکہ عذاب قبر کا انکار ہی حیات کو ختم کرتا ہے، اور جو عذاب قبر کے قائل ہیں وہ حیات کے بھی قائل ہیں، اس لیے کہ عذاب قبر و ثواب اسی کو ہوگا جس کے اندر حیات موجود ہوگی. تو اسی لیے جن لوگوں نے یہ گورکھ دھندا بنایا ہے کہ مومن قبر کے اندر زندہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ گویا کہ دریدہ دہن ہو کر انبیاء تک پہنچ جاتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جناب قبر میں عذاب نہیں ہوتا. لیکن میں نجدیوں پر بڑا حیران ہوں کہ وہ عذاب قبر کے قائل بھی ہیں پھر انبیاء کی حیات کی بھی قائل نہیں ہے. تو یہ عجیب و غریب مخمصہ اور عجیب و غریب بات ہے کہ جب عذاب اور ثواب ملے گا ہی اسی کو جس کے اندر وہ شعور موجود ہوگا. تو قرآن نے جو کہا انک لا تسمع الموتا، یہاں سے مراد یہ ہے کہ آپ نہیں سناتے، اللہ رب العالمین نے سناتا ہے، بات بالکل درست ہے. یہاں ایک بہت موٹا اعتراض اور بڑا مضبوط اعتراض پیش کیا جاتا ہے، وہ اگر میں آپ کے سامنے نہ رکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس درس کے اوپر بھی زیادتی ہوگی اور آپ کے مطالعے اور آپ کی تفہیم پر بھی زیادتی ہوگی. میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے کہ میرے سامنے حضور نے مرے ہوئے کفار اور مقتول کفار کے جسد ان کے اجسام سے خطاب کیا اور نے باقاعدہ یا کہا. تو یہاں سے تو خطاب ثابت ہو گیا. منکرین کو چاہیے جب بخاری کرتے ہیں تو بات اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن وہ حضرت عائشہ کا ایک قول لے کر آتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے اور بدر کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوا ہے، بدر کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوا. اس سے ملتا جلتا قول حضرت عائشہ کا ملتا ہے. تو میں نے حضرت عائشہ پر بڑی تفصیلی تقریر بھی کی ہے، آپ اس کو نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے اس قسم کے قول کیوں ملتے ہیں. کیا فرماتی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور آپ آگے آیت پڑھتی ہے اور اس آیت سے استدلال کرتی ہے اور اس آیت سے استدلال فرمانے کے بعد اپنی دلیل اخذ کرتی ہیں. تو حضرت عائشہ سے اس قسم کے اقوال کیوں ملتے ہیں؟ تو دراصل بات یہ موجود ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب سے غافل ہے وہ اس قسم کے اعتراض کو اٹھا کر فتنہ کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ایک مجتہدہ ہے، وہ باقاعدہ کسی سے مسئلہ سننے والی نہیں بلکہ مسئلے کو اخذ کرنے والی ہے، وہ مجتہدہ ہیں. خود وہ قرآن و سنت سے براہ راست استدلال کرنے کی قوت رکھتی ہے. لیکن اجتہاد کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اجتہاد جو غلط ہے وہ عیب اس لیے نہیں ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا. حضور نے خود فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر وہ صحیح فیصلہ کر جائے تو اسے دو اجر ہے، اور اگر وہ غلط فیصلہ کر جائے تو اس کی خطا بھی ادا ہے، اسے ایک اجر مل جاتا ہے. تو اس قبیل میں اور اس زمرے میں حضرت عائشہ کے اجتہاد جاتے ہیں. اور اس کو اگر دیکھ لیا جائے کہ آپ نے بدر کے واقعے کا انکار کیا تو ایک اس میں ایک اصول ہے، اور میں پھر عرض کروں گا کہ حضرت عائشہ نے اپنی اس قول سے رجوع بھی فرما لیا تھا تاکہ بات مکمل ہو جائے. دراصل یہ کہ یہ واقعہ بدر کا ہے، بدر میں تو حضرت عائشہ موجود نہیں تھی، کہ جو آپ انکار فرما رہی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اور بدر میں ایسا کوئی مکالمہ ہوا نہیں ہے، بلکہ 19 سے زیادہ صحابہ کرام اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بدر میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مرے ہوئے کفار کی لاشوں پر جا کر خطاب کیا ہے اور انہیں پکارا ہے اور حضرت عمر کو اس طرح جواب دیا ہے. تو ایک طرف 19 صحابہ کا قول ہے اور ایک طرف تنہا حضرت عائشہ کا قول ہے. یہ میں تحقیق کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، یہاں پر کوئی مقابلہ کرانا یا عظمت گھٹانا مقابلہ نہیں. آپ اہل علم ہیں اس لیے میں نے اعتراض اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ اس اعتراض کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ورنہ اس مجمع میں اس کو بیان کرنا ہی فضول ہوگا. یہ ایک علمی اختلاف ہوتا ہے مجتہدین کے درمیان، جس طرح حضرت امام اعظم اور حضرت امام شافعی کے درمیان ہے. یہ اجتہاد ایک دوسرے کو لان تان تان و تشنیع کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسئلے سے پہنچنے کے لیے کس نے دلیل کو صحیح سمجھا اور کس سے تسامح ہو گیا، اور جس کو تسامح اس میں ہو گیا وہ اس کی خطا نہیں ہے بلکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کی خطا بھی ادا ہوتی ہے، اسے ایک اجر ملتا ہے. تو ایک طرف 19 جل قدر صحابہ ہے، جس میں حضرت عبداللہ مسعود ہے، حضرت مولا علی ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ جلال قدر صحابہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا یہ واقعہ ہوا ہے. تو ایک طرف اس 19 صحابہ کا قول ہے جن میں اکثر مجتہد ہیں, اور ایک طرف سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ کا قول ہے. تو تحقیق تفتیش اور تحقیق کے قانون کے مطابق, یہ ہم کوئی اختلاف نہیں ذکر کرتے, تحقیق کے قانون کے مطابق, تحقیق کرنے کے سلیقے ضابطے کے مطابق ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پھر حضرت عائشہ کے قول کو چھوڑا جائے گا اور اس 19 صحابہ کے قول کو لیا جائے گا کہ جو علم میں حضرت عائشہ کے برابر ہیں اور انہوں نے یہ تمام چیز اپنے مشاہدے میں کی ہیں اور وہ عین اس مارکے کے اندر موجود تھے جس میں حضرت ام المومنین موجود نہیں تھی. یہ بات میں اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ جس کسی مسئلے کو اخذ کرنے کے جو ضابطے ہوتے ہیں, سمجھ رہے کہ جو قانون ہوتے ہیں, اس قانون کو اگر محفوظ رکھا جائے تو سیدہ کے قول پر عمل نہیں کیا جائے گا, عمل کیا جائے گا 19 صحابہ کے قول پر. سمجھ رہے ہیں آپ اس مسئلے کو, کیونکہ کسی مسئلے کو اخذ کرنے کے لیے کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے, کسی کی رائے کو سے درگزر کرنا پڑتا ہے. لیکن رائے کو درگزر کرنا یہ نہیں کہ آپ کی انا ہو, نہیں, جو تحقیق اور کسی مسئلے تک پہنچنے اور اختلاف اور رائے کو ترجیح دینے کے جو قاعدے شرائط مرتب کر دیے گئے, اگر وہ قاعدہ اس پر مرتب ہو رہا ہے تب ہم اکثریت کی طرف جائیں گے, اور اکثریت میں اگر وہ صلاحیت نہیں تو ہم تنہائی پر فتویٰ دے دیں گے. لیکن 19 صحابہ کے اندر وہ تمام صلاحیت موجود ہے جو حضرت عائشہ سے اس مسئلے میں اختلاف فرما رہے ہیں. اور اختلاف اور چیز ہوتی ہے, افتراق اور چیز ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اختلاف امت رحمت, میری امت کے اختلاف رحمت ہے, اس لیے کہ جو بظاہر کسی مسئلے کی تفہیم کے لیے عقیدے کے اختلاف جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی وبا اور عذاب ہوتا ہے, لیکن فروع میں اختلاف رحمت اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ پھر اس میں اور کتابیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں, ایک مسئلے کی تحقیق میں درجنوں مسئلے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. میری اس گفتگو کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو پڑھا لکھا شخص ہو اور تعلیم و تعلم سے اس کا تعلق ہو اور تحقیق و تفتیش سے وہ اپنا تعلق رکھتا ہو, تو اس اعتبار سے اس میں اختلاف میں کسی ایک کی رائے کو لینا, ایک کی رائے کو چھوڑنا ہی گستاخی نہیں ہوا کرتی ہے, جس طرح کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی دونوں کو ہم بزرگ کہتے ہیں, لیکن استدلال میں جب تصحیح حضرت امام اعظم کی ہوتی ہے تو ہم حضرت امام اعظم کے قول پر عمل کرتے ہیں. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے خود اپنے قول سے رجوع فرما لیا تھا. آپ کے بھائی جب حضرت عبدالرحمان کے انتقال ہوا, جامع ترمذی موجود ہے, آپ خود ان کی قبر پر گئیں, اور قبر پر جانے کے بعد جامع ترمذی میں موجود ہے کہ آپ نے پورا قصیدہ پڑھا ہے عربی میں ان کی قبر پر کھڑے ہو کر, اور بہت آپ روئی ہیں اپنے بھائی کی قبر پر. اور حضرت عائشہ نے کہا اپنے بھائی سے, اگر مجھے خبر ہوتی, اس اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے خبر ہوتی عبدالرحمان کہ تم اس فلاں بستی میں انتقال کر گئے ہو اور میں تمہارے پاس موجود ہوتی تو میں تمہیں یہاں پر نہ چھوڑتی, میں تمہیں اپنے ساتھ مدینے لے جاتی. تو حضرت عائشہ نے خود حضرت عبدالرحمان ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن, جو آپ کے بھائی ہیں, ان کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطاب کیا, پورا اشعار پڑھا, ان کے ساتھ مکالمہ کیا, یہ واضح دلیل ہے کہ آپ نے پہلے قول سے رجوع فرما لیا ہے. تو یہ بہت بڑا اعتراض کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس کو میں نے دو لفظوں کے اندر سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہا. کچھ یاد بھی نہ رہے آپ کو, تو کم سے کم یہ بات یاد رہے کہ اس قسم کا مارکہ ہوا ہے, اس قسم کی بات ہوئی ہے, اور فیصلہ جو ہے وہ 19 صحابہ کے قول پر کیا گیا ہے. اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کے ناظرین انٹرنیٹ پر ہمیں لوگ سماعت کر رہے ہیں کہ قسم کے فرقے ان کے عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لہٰذا میرا مقصد صرف آپ سے خطاب کرنا نہیں ہوتا ہے, ان تک بھی تعلیم اور ان تک بھی گویا کہ ذرائع اور وسائل مہیا کرنا ہوتا ہے. اس حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. چلتے ہوئے آخری بات میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا, اور لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں, سگے بیٹے ہیں, اور ان کے والد کا نام حاران تھا اور ان کے دادا کا نام طارح تھا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی والد ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 80 سے, اور ان کے واقعے کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ شام کے جنوب میں آباد یہ قوم تھی, ان کو اللہ رب العالمین نے بڑے انعامات سے نوازا تھا, بڑا سبزہ, بڑی ہریالی کھیتیں, بڑے اناج, دور دور تک ان کے قبیلوں سے نکل کر دور دور میلوں تک پھلوں کے باغات تھے, اور ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کا ہر حسن اور ہر نعمت عطا فرمائی تھی. آج صبح سرحد کے اندر جو ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کے اموال اور ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے, لیکن یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قوم لوط اور قوم عاد کا یہ طریقہ ہوتا تھا, یہ تو موسم کی خرابی ہے, ذرا سی بارش تیز ہو گئی ہے اس لیے یہ طغیانی آ گئی ہے, اور بس ذرا یہ مونسون کی ہوائیں چل رہی ہے, یہ خود فریبی ہے, یہ سب سے بڑی خود فریبی. یہ مونسون بارش مارش کے چکر نہیں ہے, یہ جو حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا اس فلسفے کی تکمیل ہے. جب تک ہم اپنے لوگوں کے سامنے پارسا بننا اور در پردہ بھیانک گویا کہ بھیڑیا بننا اور بڑے بڑے گناہوں کو کر جانا, یہ اس کے عذاب کی سزا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کے املاک کی حفاظت فرمائے اور اس عذاب کا منہ ہم سے پھیرے اور ہمارے اس ملک کا عافیت کا گہوارہ بنائے. صرف اس کو آپ بارش کا نتیجہ نہ کہیے, اس کو آپ صرف مونسون کی ہواؤں کا نتیجہ نہ کہیے, یہ تو دل کو بہلانے کے لیے خیال غالب اچھا ہے, وہ والی مثال ہوئی ہے, یہ تو وہ چیز ہے جو دل کو بہلانے کے لیے, سابقہ اقوام اپنے دلوں کو بہلانے کے لیے انبیاء جب عذاب کی وعیدیں دیتے تو کہتے ہیں یہ تو بس تھوڑی سی بارش ہو گئی ہے, گزشتہ سال تھوڑی کم ہوئی تھی, اس سال تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس کے ضمن میں اللہ رب العالمین کا دین جو ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اس طرف ہم نے توجہ کرنی ہے اور اپنے اوپر جو گناہوں کی لعنتیں مسلط کر رکھی ہے اس سے ہم نے نجات پانی ہے اور اللہ رب العالمین کے بارے میں سامنے تشکر کا سجدہ کرنا ہے, استغفار کا سجدہ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور ہم نے دعا کر کے معافی طلب کرنی ہے. قوم لوط پر دو لفظ کہہ کر میں اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں اور آنے والے درس میں اس کی میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قوم لوط کو اللہ نے یہ شادابی, یہ فراوانی عطا فرمائی کہ بن موسم کے پھل انہیں ملتے تھے لیکن ان کے اندر چند قسم کی بدکاریاں تھیں. وہ سر محفل بدکاریاں کیا کرتے, سٹے بازیاں, جس طرح ہمارے لوگ جو دیندار رمضان آئے تو دیندار ہو گئے, بعد میں سیلانی چوک پر شراب کی بوتلیں چل رہی ہیں, عورتیں نچوائی جا رہی ہیں, تازیے لگائے جا رہے ہیں اور پھر سمجھے کہ جناب اللہ غفور رحیم ہے. میں نے کہا یقیناً اللہ غفور رحیم ہے, لیکن سر عام جو خدا کی حدود کی پامالی کر رہے ہو تو خدا کا خوف بھی تمہیں دل میں رکھنا چاہیے. سر عام بازاروں میں تم عورتوں کو نچوا رہے ہو, سٹے بازیاں کر رہے ہو, بکے لگوا رہے ہو اور شراب کی بوتلیں چلا رہے ہو, منہ پر تم نے داڑیاں رکھی ہے, جمعے کے دن پہلی صفوں میں بیٹھتے ہو, تو کم سے کم تھوڑی شرم ہم نے کرنی چاہیے. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, اپنے آپ ہی کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے, اپنا محاسبہ ہم نے کرنا ہے. تو یہ ظاہر و باطن کا تضاد ہوتا ہے جس کی بنا پر بندے کے اندر یہ فاسد چیز پیدا ہوتی ہے جس سے خوف خدا سرے سے ختم ہو جاتا ہے, ہر چیز نام تک رہ جاتی ہے اور کام اس پر کچھ نہیں ہو پاتا, اور یہ عذابات کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں. قوم لوط کے واقعے کو بیان ہی ہماری اصلاح کے لیے کیا گیا ہے کہ بدکاریاں ان کے اندر تھی, فخریہ جملے وہ کہتے, راستے سے گزرنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے, مہمانوں سے ہر چیز کو چھین لیا کرتے تھے, رذیل اور خبیث عادتیں ان کے اندر ہوا کرتی تھی, بدکاریوں کے اندر وہ مبتلا تھے اور لڑکوں کے ساتھ وہ بدماشیاں کیا کرتے تھے, بدفعلیاں کیا کرتے تھے, یہ ان کا عمل تھا, اور بڑے سرے بازار گوز مارا کیا کرتے, یعنی ری خارج کرتے زور سے اور کہتے جناب بتاؤ کہ جناب کس نے زور سے ری خارج کی. یہ بے حیائی کے عمل کیا آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ یہ بدفعلی کے عمل کیا ہماری قوم کے اندر موجود نہیں ہے؟ میں صرف اپنی اصلاح اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, کو میں یہاں پر نصیحت کو نافذ کرنے کے لیے نہیں, اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مجھے بھی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, آپ کی بھی ضرورت ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل ذمہ پر ظلم کیا جائے, یعنی جس کا حق ہے وہ غصب کیا جائے, یہ لینڈ مافیا وغیرہ کی جو باتیں چل رہی ہے اس کو تو سیاسی ایشو بنا لیا گیا ہے, لیکن یہی جو اہل ذمہ ہے ان کے ذموں پر ظلم کیا جائے, شب خون مارا جائے, تو حضور فرماتے ہیں پھر دشمنوں کی حکومت تم پر مسلط کی جائے گی, اور فرمایا جب زنا کی کثرت ہو جائے گی تو اس وقت تمہارے اندر موتوں کی, اموات کی اور قیدیوں کی تعداد بڑھ جائے گی, اور فرمایا جب قوم لوط یعنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی عادت تمہارے اندر شروع ہو جائے گی تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین اپنے دست رحمت کو تم سے چھین لے گا اور پیچھے کر دے گا اور تم پر طریقے طریقے عذاب ہوں گے, مسجدوں تو بھری ہوں گی لیکن اپنے عمل سے تم باز نہیں آؤ گے, تو جب تک اس عمل سے باز نہیں آؤ گے یہ معاملات پورا نہیں ہوگا. اور آخر میں یہاں پر میں عرض کر دوں کہ یہ جو بدفعلی ہوتی ہے مرد مرد کے ساتھ کرتا ہے, امام اعظم کے فقہ کے مطابق اس پر حد تو جاری نہیں کی جاتی لیکن تعزیر ضرور ہے, اور علامہ ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں وہ کہتے ہیں مفتبی ہی قول ایسا ہے کہ ایسا شخص اگر پکڑا جائے اور گواہ ثابت ہو جائے تو تعزیرن اس کو قاضی قتل کا فتوا دے, تعزیرن اس کو بولے قتل کا فتوا دے اور معاشرے کے اندر سے اس بے حیائی کو ختم کرے. لیکن کیا کریں, یہاں حکمران اور جو حاکم ہے وہ اس خود بدفعلیوں کے اندر کھڑے ہوئے, جج بیٹھا ہے اپنی عدالت کی سیٹ پر تو بات کچھ اور ہے, اور اس کے کلب میں آ کر اگر وکیل کے ساتھ جوڑ توڑ کر دیا جائے تو بات کچھ اور ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے عمل سے تو اس کی رخصت کی گواہی دے. اور یہ باتیں صرف میں نے اس لیے کی کہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب عذاب آیا تو کہا جی نمازیں پڑھ رہے ہیں پہلے ان کو غرق کرو. کہا کیوں؟ کہ انہیں پہلے اس لیے غرق کرو کہ جب ہمارے دین کو بدلا جا رہا تھا تو یہ صرف فضیلت کی باتیں کر رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, انہوں نے حرام سے لوگوں کو کیوں نہیں روکا, بدکاریوں کی برائیاں انہیں کیوں نہیں بتائی؟ تو اس عذاب سے ڈر کر ہم نے یہ بات کی ہے. ہم خود اصلاح کے قائل ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، اللہ ہمارے عملوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کے عملوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ طوفان جو رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور بستیوں کو بہا کر لے جاتا ہے اور ہمارے پر تو منہ پھاڑا ہوا سمندر موجود ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان چیزوں کو میڈیا اور ٹی وی پر زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ اندر ہمارے اندر خوف پیدا ہو، بندہ کبھی امید سے ہدایت کے قریب آتا ہے، کبھی خوف سے ہدایت کے قریب آتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو مذاق مستی میں نہ دیکھیں، عبرت کے اوپر دیکھیں کہ وہ ہم سے زیادہ ذہین اور فتیم لوگ ہیں لیکن وہ عذاب سے نہیں بچ پا رہے، وہ زلزلوں سے نہیں بچ پا رہے، تو اگر ہم بچے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک مہلت کا پہلو ملا ہے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی عافیت فرمائے، اللہ ہمارے لیے بھی عافیت فرمائے، ونرجو رحمتک ونخشى عذابک، یا اللہ ہم تیری رحمت سے امید لگاتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔